جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ تحفے یارو طالب اکرام پر، تحفے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔
یہ اشعار حضرت خالد اقبال قائم صاحب دامن برکاتہ کے ہیں۔
بے سہاروں کے وہ سہارے ہیں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے۔ بے سہاروں کے وہ سہارے ہیں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے۔ اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے۔ اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں، کیسا پیارا رسول بھیجا ہے۔ سوچ روشن خیال تابندہ، ذہن عالی ترین دل زندہ، زندہ سوچ روشن خیال تابندہ ذہن عالی ترین دل زندہ فکر کی مانگ میں ستارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے کیسا پیارا رسول بھیجا ہے چاند صدقے ہوا گوہر ایسا نور کو ناز ہے بشر ایسا چاند صدقے ہوا گوہر ایسا نور کو ناز ہے بشر ایسا روشنی کے وہ استعارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے جس کا حجرہ ہے رشک کہکشاں غیرت خلد جس کے صحن و مکان جس کا حجرہ ہے رشک کہکشاں غیرت خلد جس کے صحن و مکان اس کے ہاتھوں میں مٹی گارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے اس کے ہاتھوں میں مٹی گارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے جس کی خوشبو پہ گلستا جھومے جس کی مہتاب خود جبی چومے جس کی خوشبو پہ گلستا جھومے جس کی مہتاب خود جبی چومے نگہتو نور سب دورائے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے جس کی پلکوں پہ جگنوں کا ہجوم جس کی پلکوں پہ جگنوں کا ہجوم جن سے شرمندہ ہو کے ماہ نجوم جس کی پلکوں پہ جگنوں کا ہجوم جن سے شرمندہ ہو کے ماہ نجوم مل کے بے ساختہ پکارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے بے سہاروں کے وہ سہارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اے خدا آپ کتنے پیارے ہیں کیسا پیارا رسول بھیجا ہے رب بھی پیارا اور رسول بھی پیارا اور پھر رسول کو امت بھی پیاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے اور قربان جائیے جس کا یہ کلام ہے بہت عمدہ جس نے پڑھا ماشاءاللہ اس نے بھی عمدہ پڑھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس کا نتیجہ ہے اطاعت وہ نصیب فرمائے. اصل میں ہم دعوے دار تو سب ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عشق رسول کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آدمی پر وقت آتا ہے. کیونکہ ہر آدمی ہر وقت کیفیت میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا, لمحات ہوتے ہیں پھر کیفیت تاری ہوتی ہے, پھر آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. جو لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں اللہ رسول کے نام پر, ایسی تو نہیں دیتے, ان پر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور پھر ان کے لیے گردنیں کٹانا کچھ مشکل نہیں ہوتا. جو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج, پھر تیرے راستے میں ہم لڑیں, پھر ہماری گردن کٹے, اور وہ لذت جو ہمیں اس وقت محسوس ہوئی تھی اس لذت کو ہم دوبارہ حاصل کریں. تو اللہ کے نام پر مر مٹنا, کٹ مرنا یہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ کیفیات ہیں, تاری ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ظاہری اعتبار سے تو وہ دیندار نہیں ہے, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نام اس کے رسول کے نام پر اور اس کے حرمت کے نام پر کٹ مرتے ہیں, جان قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر سے دل میں محبت ہے. وہ کیفیت جب تاری ہوتی ہے پھر آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو ظاہری اعتبار سے چاہے دیندار نہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں, اپنی اولادیں قربان کر دیں, اپنے بچے قربان کر دیں. تو لازمی بات ہے کہ اسی وقت ہوگا جب اللہ رسول کی محبت دل میں ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. باقی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک دن یا ایک مہینے کے لیے جو ہے وہ محبت کے قائل نہیں ہیں, بلکہ ہر لمحہ, ہر وقت, ہر دن, ہر مہینے, ہر سال, یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو محبت رسول سے خالی ہو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت یہ لازمی چیز ہے, اس کو پکڑ لینا چاہیے ضروری طور پر. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پھر کیفیات تاری ہوتی ہیں. اب یہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو میں تو بعض اوقات حضرت والا کی مجلس میں پہنچ جاتا ہوں تصور میں, اور لطف آتا ہے وہ کہ کیا کہیں, زبان سے کہہ نہیں سکتے. جی چاہتا ہے کہ بعض اوقات آدمی دھاڑ مار مار کر روئے, اور یہ آئے گی کیفیت جب آئے گی. بہرحال یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا چل رہا ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں اس میں ہوتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چراغ نہیں جلاتے تو شاید محبت نہیں کرتے, قمقمے نہیں لگاتے تو شاید محبت نہیں کرتے, جھنڈے نہیں پکڑتے تو شاید قمقمے نہیں یہ محبت نہیں کرتے, اور اسی طریقے سے اگر جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے تو محبت نہیں کرتے, لفظ میلاد نہیں استعمال کرتے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, ہم بھی میلاد کا اس لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہوئی, میلاد تو یہی اور ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرنا یہ میلاد. اب ذکر کرنا کس لیے ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. کیا فقط اس لیے کہ ہم بس واہ واہ کر لیں, جلسے نام نعرہ تکبیر اللہ اکبر بس نعرے لگا لیں؟ بس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کا آنا مبارک, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت جو ماحول تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات پر ایک ظلمت اور تاریکی چھائی ہوئی تھی. ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک دیا ہے بہت روشنی کے لیے, یعنی گپ اندھیرا ہو, روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو, لیکن اس میں ایک تم چراغ جلا دو روشن ہو جائے گا ماحول. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا توڑی, آپ تو چاند ہیں, چاند سے بھی بڑھ کر ہیں, پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ایک دیا جو ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چمکتا ہوا چہرہ ہے پورے عالم حضرت, اور پھر یہ کہ خوبصورتی ایسی کہ سیدہ عائشہ, اور بہت ساری روایات میں ایسا آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چودہویں رات میں, تو ایک بعض وقت پھر چاند کو دیکھتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہم نے دیکھا, چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ تھا. اور بعض نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ بھائی چاند کے اندر تو داغ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں تھا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا چاند میں غور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کسی نے کہا جی بڑھیا چرخا چلا رہی. یہ مشہور ہے, بچپن سے ہم نے سنی, پتہ نہیں بڑھیا ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال چرخا کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے. آدمی جیسا تصور کر لے ویسے نظر آنے لگتا ہے. ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, اس کی کھٹا کٹھا کٹک پہ جو آپ جو گردان بنانی شروع کرتے ہو شروع ہو جائے گی, وہی جے تو چل میں آیا تو چل میں آیا, ذہن میں یہ لے لیا تو آپ کے ذہن میں یہی آتی رہے گی. اسی طریقے سے آپ جب چاند کو دیکھ کر ایک تصور باندھیں گے آپ کو ویسے ہی نظر آنے لگتا ہے. تو ہم بھی کبھی بچپن میں جب ہم نے سنا تو دیکھا کرتے تھے کہ بڑی بھی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں, تو بعض اوقات محسوس ہوتا تھا کہ ہیں اور چرخا بھی کاٹ رہی ہیں. تو کسی نے کہا کہ چاند کے چہرے پر تو داغ ہے لیکن مدنی کا چہرہ تو بالکل صاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی داغ نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ تو ہے بے شک, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے مشن کو زندہ کریں, اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری لائیں, پھر صرف اپنی ہی زندگی میں نہیں اپنے گھر والوں کی زندگی میں, اپنی اولاد کی زندگی میں, جس کو آپ نے فرمایا قو انفسکم اہلیکم نارا, اے لوگوں اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, اپنے گھر والوں کو دوزخ سے کیسے بچائیں گے. اور بعض حضرات نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ دیکھو یہاں آگ کا ذکر کیا ہے. ہوتا یہ ہے خدا نہ کرے کہیں الاؤ جل رہا ہو دہک رہا ہو اور کوئی بچہ اس طرف جا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے, بچے کو صرف نصیحت کریں گے کہ بیٹا دیکھو آگ کی طرح مت جانا جل جاؤ گے, اتنا کافی سمجھیں گے؟ بلکہ آپ لپک کر اسے اٹھا لیں گے, آگ میں گھس کر نکالنا پڑا تو آگ میں گھس کر اس کو بچانے کی کوشش کریں گے, حتیٰ کہ آپ کی جان قربان ہو جائے بچہ بچ جائے تو اس کی بھی کوشش کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو زور سے دھکا دیں گے تاکہ آگ میں نہ گر پائے. یعنی اس حد تک آپ کوشش کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ میں گرنے سے بچا دیا. لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا بہت مانتا ہی نہیں, اتنی سے نصیحت کافی جو ہم کرتے ہیں. یعنی ہم زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت سمجھا ہے, نہیں سمجھتا اب کیا کریں, تو بس گرنے دیں آگ میں. یہاں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور دنیا کی آگ کے اندر اگر کوئی آدمی اس طرح گر جائے اور ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں تو بولیں گے بڑا ظالم باپ تھا, بیٹھا دیکھتا رہا اور بچہ جل گیا, پھر ہم اس کو یہ کہیں گے بڑا ظالم باپ تھا بھائی. تو اس لیے بھائی حکم یہی ہے کہ جس طرح دنیا کی آگ سے تم بچاتے ہو اپنی اولاد کو, آخرت کی آگ سے بھی بچانے کی کوشش کرو. یعنی پوری سائی اس میں اور کوشش ہونی چاہیے, خالی زبانی کلامی نہیں. ہم زبانی کلامی سے کام لیتے ہیں, دنیا کے لیے تو ہم پوری پوری کوششیں کرتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ نمبر ون آ جائے, ایک نمبر آ جائے, دنیا کی جتنے ٹائکون ہے اس میں نمبر ون آ جائے, یہ دنیا کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ پر. اور بھائی ساری دنیا کی نعمتیں جس بچے کو تم دے رہے ہو تو کیا حق نہیں بنتا کہ تمہاری بات وہ مانے؟ تم اسے دین کی بات کہنا چاہو تو تمہاری بات سنے, سر تسلیم خم کرے. یہاں آ کے ہم بالکل پاگل بن جاتے ہیں کہ بچہ جی کوئی بات نہیں, ابھی اس کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی, اسی طرح کھیلتے کودتے ہی عمر نکل جاتی ہے بھائی, پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے اوپر بھی تو کبھی بچپن آیا تھا نا, ہم بھی بچے تھے, اب وہ لیکن گزر گیا. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جو کچھ کو دیکھا خواب تھا, جو کچھ سنا افسانہ تھا, خواب معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں. اس لیے بھائی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو, کسی ایک کے لیے نہیں. یہ بات میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ سب کو بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کرو, کبھی کبھی ان سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو. محبت پیار تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن اس معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ بھی سے کام لو کہ بیٹا تمہارے یہ نہیں کرو گے میں ناراض ہوں تم سے. آپ دنیا کی ساری آسائشوں سے فراہم کر رہے ہیں, وہ آپ کی ذرا سی بات نہیں مانتا. اور ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ نہ کرے مر جاتا ہے آدمی تو کیا کوئی خاندان کا کوئی فرد، حتیٰ کہ آپ خود کیا اس کی مدد کریں گے؟ جا کے دنیا میں ہر آدمی نے اس دنیا ہی میں اپنی جنت بنانی ہے، جنت اور دوزخ دونوں اپنے اعمال کے ذریعے سے. ہاں فضل اللہ کا ہوگا، لیکن کم از کم ہم اچھے اعمال تو اختیار کریں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ فضل خداوندی سے نجات ہوگی، ذاتی عمل سے نہیں. تو کسی نے کہا پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر فضل پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں بخشیں گے. تو کسی نے کہا کہ بھائی جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ اچھا عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہے، لیکن اگر اچھا عمل نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، توفیق نہیں دی جا رہی آپ کو اچھے عمل کی. کل ہی میں نے ایک حدیث کی تشریح میں پڑھا، اس میں مفہوم اس کا یہی تھا کہ جو آدمی جس منزل کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، اس کو ان اعمال کی توفیق بھی دی ہے. اگر جنت کے لیے پیدا کیا تو جنتی اعمال کی توفیق بھی ہے، اور اگر اس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا تو دوزخ جیسے کام کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہر آدمی جائزہ لے لے، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگتے بھی رہیں، اور اگر کوئی آدمی کو آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن خاتمہ پھر بھی اچھا نہیں ہوا، تو سمجھ لیں کہ اس میں اخلاص کی کمی تھی، جو کچھ کیا دکھاوا ہو سکتا تھا. بہرحال پھر بھی ہمیں کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے. مرنے والے کے عیبوں پردہ ڈالے آدمی، اور اس کے لیے اگر وہ مسلمان تھا کلمہ اس کے لیے استغفار بھی کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کرے اللہ سے، اور اگر دنیا کے اندر کوئی کافر ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. جس کا مرنا یقینی ہو جائے اس کے لیے پھر دعا کرنی جائز نہیں ہے. اس لیے بات میں نے عرض کر دی کہ بعض لوگ جو ہے آج کل، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خاص کر ہمارے حکمران اگر جاتے ہیں نا، تو وہ میں نے بھی ایک تصویر دیکھی تھی کسی کی، پتہ چلا کہ بچے تھے کچھ نوجوان جو گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے، تو فرعون کی لاش پر جو ہے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، انہیں یہی نہیں پتا کہ فرعون تھا کون. اللہ نے تو اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا نا قیامت تک کے لیے، خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم تجھے رکھیں گے قیامت تک کے لیے، اور ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کو یہ تک بھی نہیں پتا ہوتا کہاں کس کے لیے کیا مانگنی چاہیے. تو دعائے ہدایت کافروں کے لیے مانگنا جائز ہے، لیکن دعائے مغفرت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. جو مسلمان مرد اور عورت ہوں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے. اگر کفر پر خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ علیہ ما علیہ، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نام لیتے ہیں فلاں مزدور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، بولتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب کافر کا نام آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ فرعون علیہ ما علیہ، یعنی جو کچھ اللہ اس پہ بھیجے. تو اللہ جانے ہمیں کیا پتا، یہ جس کا پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو پھر یہی کہیں گے نا. کافر کا تو پتہ ہے، خیر فرعون کا تو اس کا کفر خاتمہ کفر پر ہی ہوا، مسلمان نہیں تھا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو علیہ ما علیہ کہہ سکتے ہیں. ایک جملہ پہلے ایک زمانے بہت مشہور ہوا تھا، پیر جنگلی علیہ ما علیہ. ایک تو پیر وہ ہوتا ہے نا جو اللہ اور رسول کا راستہ بتائے، اور ایک پیر جنگلی ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جیسے جنگل میں شیر کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ نام نہاد پیر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی علیہ ما علیہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے ان پر ڈالے. تو بہرحال اپنے آپ کو بھی ہمیں اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے اللہ کا نام بھی لینا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور ہم جو سمجھتے ہیں نا طریقت اور شریعت الگ الگ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. شریعت طریقت شریعت کے مطابق، جو طریقت کی زندگی ہے وہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی ہوگی وہ شریعت، راہ شریعت جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا تھا نا، جب وہ حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں کوئی کتنے واقعات پیش آئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، کہیں جو ہے لڑکے کو مار ڈالا، کہیں کشتی توڑ ڈالی. تو لازمی بات ہے کہ طریقت کے راستے پہ وہ بھی تھے، لیکن شریعت کا حکم یہ تھا بھائی کسی کا ناجائز قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ تو چونکہ علم تکوین کے ماہر تھے، اللہ نے ان کو علم تکوین عطا فرما رکھا تھا حضرت خضر کو، یعنی بعض وہ علوم تھے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو اونچا رکھا ہوا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اس بچے نے آگے چل کے کیا ہونا ہے، کیا بننا ہے، ماں باپ کے لیے کیا چیز بنے گی ہے، تو اس لیے اس کو قتل کر دیا اور کشتی بھی توڑ دی، پتا تھا کہ اگر کشتی صحیح سالم ہوگی تو آگے بادشاہ کے کارندے بیٹھے ہوئے جو صحیح سلامت کشتی کو پکڑ لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں، تو وہ بےچارے چونکہ ان کا کاروبار اس کشتی کے ذریعے ہوتا تھا اس لیے انہوں نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، تو ٹوٹی ہوئی کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ لیکن انہوں نے دیکھا کہ عمل غلط ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً ٹوکا کہ تم نے یہ کیا کیا، ایک تو ہم کشتی والوں نے ہمیں بٹھایا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور تم نے ان کی کشتی توڑ دی، اور دوسری طرف ایک جو ہے وہ گاؤں میں داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ مسافر ہمیں کھانے کو دو، انہوں نے منع کر دیا، لیکن وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی تو اس کو سیدھا کر دیا مرمت کر کے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بھئی انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، حالانکہ ہم مسافر تھے، مہمان تھے، تو ان کو چاہیے تھا ہم سے پوچھتے. تو حضرت خضر سے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے والدین نے چھپایا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ کے لے جاتے، اس لیے ہم نے اس کو ٹھیک کر. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا ہے وہاں وہاں انہوں نے ٹوکا ہے، اور جب ٹوکا تو انہوں نے کہا میں تمہارا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا، ہاں پھر آپ کو بے نہیں ہو بے، ہمارا تمہارے یہاں سے جدائی ہے، تم اپنا راستہ لو ہم اپنا راستہ لیتے ہیں. تو وہ تکمینی علم تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس بچے نے آگے چل کے کیا بننا ہے اور کیا معاملات ہیں، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے یعنی خود بتائی بھی اس کی حکمت ہے. اما سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کیونکہ ایک بادشاہ تھا اس دریا کے پرلی طرف جو ایسی کشتیوں کو غصب کر لیا کرتا تھا. وام الغلام فکانہ ابواہ مومنین فخشینا ان یرهقہما، یہ سب اللہ خود انہوں نے اس کی سب چیزیں بتائی حکمتیں کہ میں نے جو عمل کیا وہ کس لیے کیا، یعنی اللہ نے چونکہ مجھے اس کا علم دیا ہوا تھا اس علم کے مطابق تو گناہ انہوں نے بھی نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا تو یہ تقاضا تھا شریعت کا، تو اس لیے شریعت کے خلاف تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عمل کرے. یہاں تو کوئی تکوینی امور کا ماہر کوئی بھی نہیں، تکوینی علم جس کو اللہ نے دیا تو اس لیے اصل چیز شریعت ہے. کسی پیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اڑ کے دکھائے اور کہے کہ صاحب میں بڑا بہت بڑا پیر ہوں. آپ نے سنا ہوا ہے نا، کئی مرتبہ سنایا بھی کہ ایک صاحب اس کی بیوی جو تھی اس کے قائل نہیں ہوتی تھی، لوگ جو تھے وہ بہت قائل تھے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ کسی دن میں اپنی بیوی کو بھی اپنا عقیدت مند کروں بھائی، تو وہ اڑا اور اپنے گھر کے چکر لگائے، تین چار چکر لگائے، تین چار پیچھے مریدین بھی اڑ رہے تھے. جب رات کو بےچارا گھر پہ آیا تو کہنے لگا دیکھا پنجابی میں اس کا اصل لطف ہے، کہنا ہے کہ تو بھی پیر بنیا پھرتا ہے، پیر تے میں آج ویکھیا. بیوی نے جب کہا پیر تے میں آج ویکھیا ہے، تو اس نے کہا وہ پیر میں ہی تو تھا، کہا تائیوں ڈینگا ڈینگا اڑتا سی، کہ اگر وہ پیر تو ہی تھا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا تو. تب بیوی شوہر کی قائل نہیں ہوتی بیوی، کتنا ہی آپ کچھ کر لیں. تو اس نے تو سمجھا تھا کہ بھائی اب تعریف کر رہی ہے تو میں بتا دوں کہ بھائی جس پیر کو تو سمجھ رہی ہے وہ پیر میں ہی تھا تو میری. تو اس نے کہا دیا اچھا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑا تھا تو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اصل طریقہ یہی بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، نفلی عبادات بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں. معاملات کا درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. آج لوگوں نے سلوک کو صرف یہ سمجھ لیا کہ بھئی کچھ تسبیحات بتا دو صبح شام بس ذکر کر لو ضربے لگا لو، اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ترین. آپ صبح شام نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہ مال کھا جاتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ٹوپیاں کر رہے ہیں لوگوں کو، بس میں ابھی آیا پانچ منٹ میں اور پانچ منٹ سے دو گھنٹے گزر گئے آ ہی نہیں رہا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ جھوٹی تو ہے. جس سے جو وعدہ کر لیا وعدہ پورا کرے، آپ تبھی سمجھے جائیں گے کہ اس سے شریعت کے راستے پہ چل رہے ہیں، طریقت کے راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن اگر ہم ہاتھوں میں تسبیح لے لیں, لمبی چوڑی جو ہے وہ ٹوپی اوڑھ لیں, ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل کیا ہے؟ لوگوں کا مال لے کے کھا لیے. بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے لباس پہنتے ہیں, جبے پہنتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جہاں ہماری دنیا بنتی نظر آتی ہے نا, پھر ہم حافظ جی کہلانے میں بھی برا نہیں محسوس کرتے, مولانا کہلانے بھی, ورنہ کسی کو مولوی کہہ دو ایسا سمجھتے تھے گالی بک دی اس کو. ملتان میں چلے جائیں, سارے حافظ ملتانی سوہن حلوہ, حافظ عبد الودود کا حلوہ, حافظ عبد الطیف کا حلوہ, سارے حافظ صاحب بنے ہوئے, کیونکہ وہاں دنیا کا نفع ہے حافظ کے نام میں. ویسے حافظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہاں بیاقال بات تو اب ختم ہو گئی تقریباً, لیکن یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا حاجی صاحب کی کلفی, مدینے والی کی کلفی, مکے والے کی کلفی, مولانا کلفی, پھر سارے کے سارے القاب جو ہے وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے. کیونکہ ایک شخص کو ایسا تھا جس نے کام اچھا کیا, اس کی کلفی چل پڑی, اب اسی نام سے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کے لیے جو بھی کرنا ہو اللہ کے لیے کرے. طائف صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے, یہ نہیں کہتا نہ آئے وہ دعا کے واسطے, یہ نہیں کہتا کہ نہ آئے وہ دعا کے واسطے, با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یعنی ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے نہ جاؤ, لیکن اپنی غرض لے کے مت جاؤ بھائی, کاش اللہ کو پانے کے لیے ان کے پاس جاؤ, وہاں جا کر کچھ حاصل کرو. اگر وہاں جا کے تم نے حاصل ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے جب اللہ والوں کے پاس جاؤ, کسی عالم کی صحبت میں جاؤ, تو نیت اپنی درست کر لو کہ میں ایک تو کسی عالم دین سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس سے ملنا ہے یا جو ہے وہ بڑا کار ثواب کا کام. اور اسی طریقے سے اصلاح کی نیت سے جاؤ کہ ہماری کوئی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں, یہاں کا آنا قبول فرمائیں, جو لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے خوب نوازیں, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیں. جو بیچارے پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے, اپنے گھریلو حالات سے کسی وجہ سے, ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج وقت نہیں ہے ذکر, انشاءاللہ دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمیں اپنی محبت میں سرشار کر دے, اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اے اللہ سخت گرمی میں جو پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی کو آدمی محبوب رکھتا ہے, آپ ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں. اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے, آپ ہمارے محبوب بن جائیے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کہ پورے پورے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو آپ کے لیے ہو. اے اللہ الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دے, اے اللہ الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دے. محبت ہو تو تیرے لیے, دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے, یا اللہ خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں چھوٹے بڑے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی دعاؤں کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حاجتیں پوری فرما دیجئے، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اولادیں اگر راہ راست پر نہیں ہیں اے اللہ ہماری اولادوں کو راہ راست پر ڈال دیجئے، سیدھے راستے پر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اے اللہ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں اپنے فضل خاص سے اللہ انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو دینی بنا دیجئے، اے اللہ ایسا ماحول ہمیں عطا فرما دیجئے کہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اے اللہ دینی ماحول ہمیں عطا فرما دیجئے، ہماری مشکلات کو حل فرما دیجئے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے محتاج ہوں، کسی اور کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ذلیل نہ ہوں، کسی کے آگے رسوا نہ ہوں، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی معذوری سے بچا، ہر قسم کی مجبوری سے بچا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ آپ نے اب تک اپنے فضل خاص سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اے اللہ آگے بھی جب تک کی زندگی ہے اے اللہ ہر ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسی بیماریاں جو گھناؤنی بیماریاں ہیں، اے اللہ جو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو پریشانی سے دوچار کر دیتی ہیں، یا اللہ جس سے انسان معذور ہو جاتا ہے اپنے فضل خاص سے ایسی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں اے اللہ لڑ رہے ہیں کافروں سے، جہاد کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمت اور قوت عطا فرما، ابو عبیدہ جو فلسطینی مجاہد تھا ان کے بارے میں آج سنا کہ وہ شہید ہو گئے، اگر شہید ہو گئے تو ان کے دعا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو محنتیں کی کوششیں کی یا اللہ اسے برابر فرما دے، یا اللہ ان کی محنت کو کارگر فرما دے، اے اللہ ان کی محنت کو کارگر فرما دے، اے اللہ انہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو سب تیرے دین کے لیے قربان کر دی، اپنے فضل کرم سے اللہ تو انہیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ کفار جنہوں نے سازشیں کر کے اے اللہ اور جنہوں نے بدترین گٹھ جوڑ کر کے کافروں کے ساتھ اے اللہ مسلمانوں کو مروایا ہے، اے اللہ ان کے گھر اور در سے در بدر کر دیا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ اے اللہ ان سے نمٹ لیجئے، اے اللہ ہم تو اے اللہ کچھ کر نہیں سکتے، دعاؤں کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کفار سے آپ نمٹ لیجئے، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہندوؤں سے اور اسی طرح اسرائیل سے اللہ آپ نمٹ لیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ہم میں جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ یقیناً ہیں، اے اللہ انہیں بھی دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اس قابل فرما دے کہ ہم آپ کا نام آپ کے نام کا بول بالا کر سکیں، اے اللہ احقاق حق کے لیے ہم لڑ سکیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے اے اللہ اپنے فضل سے ہماری زمینوں کو ہماری فصلوں کو محفوظ فرما، اے اللہ جو تباہیاں آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل سے اس سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اس طوفان اور سیلاب یہاں بڑھ رہا ہے کراچی کی طرف، اے اللہ اپنے فضل سے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم بڑے بول سے پناہ مانگتے ہیں تیری، یا اللہ بڑا بول ہم نہیں نہیں بولنا چاہتے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ بولیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کی ایک مخلوق ہے پانی، لیکن اس میں کتنی قوت اور طاقت ہے کہ بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں یا اللہ، سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے اگر متواتر بارش برستی رہے تو کوئی روکنے والا نہیں، زمین اگر جو ہے وہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو کوئی روکنے والا نہیں، گلیشیئر اگر جو ہے پگھلنے لگیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، بجز آپ کے یا اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرمائیے۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ مسلمان کہلاتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھ لیجئے، آپ کے امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے۔ یا اللہ، جو بھائی ہمارے اس وقت پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، بعض لوگ ایسے بھی جن تک نہ کوئی مدد پہنچ پا رہی ہے نہ ان تک کھانا پہنچ رہا ہے، یا اللہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں بھی عافیت نصیب فرما، انہیں بھی عافیت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔